اسی طریقے سے کرو، تین ڈھیلوں کا تین پتھروں کا استعمال کرو. تو یہ شخصی معاملات ہیں، مفسر نے یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں. تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی مومنین کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ شفقت اور تعلق رکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی مومنین سے شفقت کا معاملہ کرتے ہیں تو امت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، امت کے اوپر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فرض ہو جاتی ہے. جب آپ ہمارے سے فرض، ہم سے جیسا تعلق رکھتے ہیں، ہم سے شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اور اس حد تک کرتے ہیں کہ اپنی ہماری جانوں سے زیادہ شفقت کرتے ہیں، تو امت کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسا ہی تعلق قائم کریں. اور صحابہ کرام نے کیا بھی ہے، اس حد تک کیا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. مشہور واقعہ ہے، ہم لوگ فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں بار بار، کہ وہ خاتون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو اطلاع ملی ہے، خاتون کو غزوہ احد میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، تو فوراً مدینہ منورہ سے چل پڑی اپنے گھر سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ایک ہر جو بھی آدمی ملاقات کرتا پوچھتے جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے یہ اطلاع ملی تھی. ان کو بتا دیا گیا کہ نہیں وہ افواہ تھی، تو کہنے لگی کہ نہیں میں جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا. اس موقع پر پھر آگے بڑھی، وہ میدان میں پہنچ گئی، میدان میں کسی نے اطلاع دی ان کو کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر آگے بڑھ گئی، پوچھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ عافیت سے ہیں. پھر آگے بڑھی تو کہا گیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، انا للہ پڑھی اور آگے بڑھی، کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آگے بڑھی تو بتایا گیا باپ بھی شہید ہو گئے ہیں، انا للہ پڑھی، آگے بڑھی. اور یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے، حقیقتا ہوا سو واقعہ ہے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نگاہ پڑی ان کی، تو ایک جملہ کہا، کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے. باپ شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، اپنی جگہ ہے، لیکن آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت جو ہے ہلکی اور آسان ہو گئی ہے. تو اتنی محبت تھی صحابیات کو بھی، صحابہ کو بھی، اور ہر فرد کو تھی. صحابہ کرام نے جو محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت زید بن دسنہ ہیں، حضرت خبیب ہیں، حضرت عاصم ہیں. مکے والوں نے ایک مرتبہ یہ کام کیا، مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی آگ ان کی ختم نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کے متعلق، جلن کی جو آگ تھی، حسد کی جو آگ تھی، اور مسلمانوں سے انتقام کا جو جذبہ تھا. ان لوگوں نے مشورہ کر کے ایک قبیلے والوں سے ساز باز کر لی اور کہا کہ تم لوگ مدینہ جاؤ، جا کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، اس کے بعد میں ان کے افراد کو پکڑ کے لے کے آنا، پھر اس کے بعد ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. اور مکے میں رہتے ہوئے غزوہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، مکے کے لوگ، ایک شخص کہنے لگا کہ فلاں آدمی کا اگر کوئی کھوپڑی لائے گا تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جب اس کی کھوپڑی لائی جائے گی تو میں ضرور بھی ضرور اس کی کھوپڑی کے اندر شراب پیوں گا. ایک ایک طرح کے اپنے اپنے جذبے تھے، کیونکہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، اس کا کون سر لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا. تو اس طریقے سے لوگوں نے ابھار کر کے چند افراد کر کو پیسوں کے لالچ میں، انعامات کے لالچ میں، کہا کہ جاؤ جا کر کے وہاں سے افراد پکڑ کے لاؤ. تو اس واقعہ تفصیلی ہے وہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ گئے اور کہا کہ ہم کو چند آدمی چاہیے، ہم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ہمارے قبیلے کے اندر بھی ہم جا کر کے اسلام کی تبلیغ کریں گے، آپ مبلغین دیجئے اسلام کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ اکرام کا حوالے کیا کہ جاؤ تبلیغ کے لیے ان کو لے کر کے. تو وہ لوگ لے کر کے نکلے، درمیان میں انہوں نے ایک مقام پر ٹھہرا کر کے اطراف سے گھیر لیا تمام صحابہ کو، اور یہی نہیں قبیلے والوں کو مزید بلا لیا گیا. تو 200 افراد ان کے آگے، 10 صحابہ اکرام یہاں پر تھے. تو حضرت عاصم وغیرہ جو اس میں تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ غداری ہوئی ہے، ہم اس کا جواب دیں گے تم کو، اور تمہارے حوالے نہیں ہو سکتے، ہم ہمارے پاس جو کچھ ہے ساز و سامان اس سے ہی ہتھیار سے لڑیں گے اور شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم تمہارے آگے نہیں جھک سکتے ہیں. چنانچہ حضرت عاصم لے کر کے اپنے تیرکش میں سے تیر لے کر کے شروع کر دیا، لڑائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ حوالے کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لڑائی کریں گے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو جھکائیں گے نہیں تمہارے سامنے، تم نے غداری کی ہے. چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابی ان کے ساتھ میں جو تھے وہ سب ان کے خلاف میں لڑائی لڑنے لگے، لیکن کیا کرتے، تیریں ختم ہو گئی، تیرکش پورے خالی ہو گئے، اور جو کچھ بھالے والے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، 200 آدمی ایک طرف ہے، 100 آدمی ایک طرف ہے، سے بھی زیادہ تھے ان کے پاس میں، ان کو شہید کر دیا گیا حضرت عاصم کو. شہید ہوتے وقت میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہماری خبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حبیب کو پہنچا دینا کہ ہم کو اس طریقے سے غداری میں شہید کر دیا گیا. اور انہوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کے سر پہ انعام رکھا گیا ہے، اور کسی کافر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گا. تو اس موقع پر دعا کرنے لگے کہ پروردگار میرے جسم کو محفوظ رکھنا. چنانچہ اتفاقی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ شہید ہوئے ان کے جسم کو مکھیوں کا ایک جھتا لپڑ گیا. کافر ان کے پاس میں آئے قریب میں، لیکن دیکھا کہ وہ جھتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب رات کو یہ چلے جائے گا شہد کی مکھیوں کا جھتا، تو اس موقع پر ان کے جسم کو کاٹ کے لے جائیں گے اور جس کو دینا ہے اس کو دے کر کے انعام حاصل کریں گے. اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ جہاں پر ان کی ناش تھی شہید ہو کر کے جہاں پڑے ہوئے تھے، بارش کی وجہ سے وہ تودوں کے اندر لپٹتی گئی اور پورے تودے جو ہے نیچے آ گئے. ان کی ناش اوپر تھی اور جو ہے وہ ناش ہوتے ہوتے مٹی میں لپیٹ کر کے ایسی غائب ہوئی کہ کسی کو ملی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو محفوظ فرما لیا. تو اس واقعے کے اندر ہوا یہ کہ حضرت اس میں سے چند لوگ بچ گئے تھے. قصہ مختصر یہ ہے کہ تین افراد کو پکڑ کر کے مکہ مکرمہ لے جایا گیا. اس میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بیچا گیا ایک شخص کو. اس نے کہا کہ اس نے میرے فلاں کو قتل کیا ہے، میں اس کو خریدوں گا اور اس کو سر عام قتل کروں گا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے واقعات ایسے عجیب و غریب رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر کفار کے سامنے بے شمار معجزات بھی ظاہر فرمائے ہیں، کرامتیں. حضرت خبیب مکہ مکرمہ میں قیدی حالت میں تھے، اور ایک کافر کی بیوی کہتی ہیں کہ خبیب ہمارے گھر میں لا کے ٹھہرائے گئے تھے قید ہونے کی حالت میں، اور ہمارے وہ غلام تھے. لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں انگور ہے، رات کے وقت میں انگور کھا رہے ہیں، اور مکے میں اس موقع پر انگور ملتا ہی نہیں تھا، تو بے موسم اور وہ بھی پھل ان کے ہاتھ میں. صحابہ اکرام کا ایسا عجیب معاملہ تھا. تو وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جب سر عام لایا گیا ان کو اور سولی پر چڑھانے کے لیے کہا گیا، تو اس موقع پر ایک جملہ ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا کہ خبیب یہ بتاؤ، تمہاری جگہ اور اگر محمد کو یہاں کھڑا کر دیا جائے تو تم کیا اس کے لیے راضی ہو جاؤ گے؟ ہم ایسا کر دیں گے. تو حضرت خبیب نے ایک جملہ یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اپنے گھر میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ رہتے ہوئے چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. تم حضور کی سولی کی بات کر رہے ہو، مجھے کانٹا لگنا بھی برداشت نہیں ہوگا. تو کافر دنگ رہ گئے کہ ایسی کیسی محبت ہے محمد کے ساتھیوں کو، ان سے کتنا وہ لوگ چاہتے ہیں، کتنی محبت ہے. تو صحابہ اکرام بے انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ سے ویسے ہی تعلق رکھتے تھے. انتہائی شفقت کا معاملہ، رحمت کا معاملہ، رافت کا معاملہ. تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی مومنوں کے ساتھ خود ان کی جانوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. نبی کی بیوی جو ہے مومنوں کی مائیں ہیں. اسی وجہ سے ہم مومنین کی حضرت ازواج مطہرات کے ساتھ میں ام المومنین کہتے ہیں، مومن کی ماں. حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس طریقے سے، کیونکہ قرآن ان کو ماں کہہ رہا ہے، اور قرآن میں ماں کہنے کا مطلب جسمانی ماں نہیں ہے، روحانی ماں ہے. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روحانی باپ ہیں، ایسے ہی ازواج مطہرات بھی روحانی مائیں ہیں امت کی. اور ازواج مطہرات کے سلسلے میں، خیر اس سلسلے میں کافی بحثیں بھی چل رہی ہیں، حالات ویسے چل رہے ہیں، مختصراً آگے ویسے تفصیلی واقعات آنے والے ہیں ازواج مطہرات کے سلسلے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سے زیادہ شادیاں کیوں کی ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. اور امت کو تو 4 کی اجازت ہے، آپ کو 4 سے زیادہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ساری بحثیں آگے انشاءاللہ تعالی 21 پارے کے اندر مفصلاً ذکر کی گئی مفسرین کے بیان کے مطابق. مجملاً یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 کی عمر میں ایک 40 خاتون، جن کی پہلے 2 نکاح ہو گئے تھے، ان سے نکاح فرمایا. عین شباب کے زمانے میں، عین جوانی کے عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بیوہ خاتون سے نکاح فرمایا جن کے دو نکاح پہلے ہو چکے تھے اور ان کو پہلے اولاد بھی ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں 13 سال مزید رہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا ہے. آپ 25 سال کے تھے, حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی, اور اس سے پہلے دو شوہر ان کے تھے, اولاد بھی ان کی تھی. ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال گزارے ہیں, اور جتنی اولاد بھی حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ہی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بیٹے بھی بیٹیاں بھی. اس کے بعد میں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھیری بہن, انہوں نے آ کر کے مشورہ کیا کہ آپ بولتے ہیں تو ایک کنواری لڑکی بھی ہے, اگر آپ بولتے ہیں تو ایک بیوہ بھی ہے, کس سے نکاح کر دوں؟ آپ نے کہا کہ دیکھو جس جگہ مناسب ہو انتظام کر لو, کوشش کرو پیغام تو دے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت بھی فرمائی ہے, اور آداب بھی بتائے ہیں, تربیت بھی فرمائی ہے, حکم بھی دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی ہو یا میری بیوی ہو, بغیر وحی کے میں نے کسی کا بھی نکاح نہیں کیا ہے. جتنے بھی نکاح کیے ہیں وحی آنے کے بعد ہی کیے ہیں, چاہے میری بیٹیوں کا نکاح ہو چاہے میری بیویوں کا معاملہ. 11 کے 11 جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے ہیں وحی کے حکم کے مطابق ہی فرمائے ہیں, اور جتنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا جہاں پر بھی وہ بھی وحی کے مطابق ہی فرمایا ہے. تو اس سلسلے میں ہر مسلمان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے. نبی نے 4 سے زیادہ کیوں کی ہے؟ اللہ نے کہا ہے, حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, وحی آئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تصویر کو ایک کپڑے میں لا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا کر جاتے تھے کہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. خواب میں حضرت عائشہ کی صورت بتائی گئی کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے تھا, اللہ نے حکم دیا ہے اس کا, تب آپ نے تعمیل فرمائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چھوٹی عمر میں کیسے ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیسی چھوٹی بچی سے نکاح فرما لیا. آج یہ بھی اچھالا جا رہا ہے, بہت زیادہ مسئلہ چل پڑا ہے امت میں کیا غیر مسلموں میں زیادہ اس کو اچھال کر کے اس کے اوپر فلمیں بھی بنائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, باتیں کی جا رہی ہے. بنیادی طور پر یہ بات ہر مسلمان کے ذہن میں رہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے حکم کے مطابق ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں نکاح ہونا اب ہم سمجھ رہے ہیں, ہم کو عجیب محسوس ہو رہا ہے یا زمانے کے حالات کے حساب سے عجیب محسوس ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا, بچپن میں ہی شادیاں کر دیتے تھے. جو ہندو اعتراض کر رہے ہیں آج کل, خود ان کے پاس میں بھی بچپن میں شادیاں بے شمار ہوتی تھیں, اور ابھی بھی ہوتی ہیں گاؤں دیہات کے اندر, ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہو رہا یہ معاملہ, آج بھی ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے قوت زیادہ دی تھی, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکے ہو, پہلے کے لوگ ہی مضبوط تھے, اور چھوٹی عمروں کے اندر درجۂ کمال کو پہنچ جایا کرتے تھے. چنانچہ بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, 15 سال 18 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو کر کے بیٹھ گئے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے بڑے حضرات ہیں 15 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں فتوی دیا کرتے تھے. صلاحیتیں تھیں ان کے پاس میں, استعداد تھی ویسی, زمانہ ویسا تھا, قابلیت ویسی تھی. بادشاہوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور چھوٹی عمر میں ہی بادشاہی کیا کرتے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمانہ ویسا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے کہ عرب کا مزاج گرم تھا, وہاں پر بلوغت بھی جلدی ہو جایا کرتی تھی, بالغ جلدی ہو جاتے تھے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ان کی والدہ نے بالخصوص پروان چڑھایا, 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے. رخصتی اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ حضرت ان کی والدہ دیکھا کرتی تھی کہ عائشہ قابل ہیں نہیں ہے, ابھی قابل ہونے تک انتظار کیا گیا. اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم کو بھاری کرنے کے لیے میری والدہ کھیرا اور کھجور دونوں ملا کر کے مجھے دیتی تھی, تاکہ جسم میں تھوڑا سا موٹاپا آئے, میں تھوڑی بھاری لگنے لگوں, جسم پر وام چڑھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نظام تھا پہلے لوگوں کے ساتھ میں. تو 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی ہے, تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی کے ساتھ میں کیسے نکاح فرما لیا, کیسے اس کو گھر میں لے کر آئے. بھائی نہ انہوں نے اعتراض کیا اس موقع پر, نہ انہوں نے اعتراض کیا, وہاں چلتی تھی وہ بات, اس زمانے میں وہ چیزیں چلتی تھیں, اسی اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ معاملہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی بڑی بے شمار حکمتوں پر مبنی ہیں. یہ بات کہ حضرت عائشہ سے جلدی عمر میں نکاح ہونا، کم عمری میں نکاح ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وجہ ابھی چھوٹی عمر کی تھی. جتنی روایتیں امت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ہیں کسی اور سے اتنی نہیں ملی. سب سے زیادہ روایتوں میں کس کا نمبر آتا ہے محدثات میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ. حدیث کی ہر بات، حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب کوئی نیا مسئلہ آ جاتا، کہیں ہم لوگ اٹک جاتے، حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے. بڑے 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 صحابہ بھی، ان کو معلوم تھا کہ بھائی انہوں نے پوری چیزیں محفوظ کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہی چنے تھے اللہ تعالیٰ، تو اس لیے وہ جاتے تھے ان کے پاس میں. ان کی کم عمری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی چنا گیا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امت کے سامنے آئے، چھوٹی ہو بڑی ہو، خلوت کے ہو جلوت کے ہو، گھر کے باہر کے، جو بھی بات وہ سنتی تھی امت کو پہنچا دیا کرتی تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہوا نظام ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، پھر اس کے بعد میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ، دوسرا جو نکاح ہوا ہے حضرت سودا سے ہوا، وہ بھی بڑی عمر کی خاتون تھی، وہ بھی بیوہ خاتون تھی، ان کے بھی بچے تھے، ان سے نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا نکاح ہوا، اس کے بعد میں حضرت حفصہ سے نکاح ہوا حضرت عمر کی صاحبزادی، اس کے بعد میں حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا، زینب بنت خزیمہ سے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المساکین کہلاتی تھی. صحابیات میں سے بھی ہر صحابیہ ہو یا امہات المومنین ہو، ان کا ایک الگ مقام ہے، ان کی ہر بات ہی نرالی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد فرماتے تھے. یہ بڑی سلیقہ مند خاتون تھی، تسلی دینے والی خاتون تھی، شوہر کو کیسی بات کرنا ہے ان کو اندازہ تھا اس بات کا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی ذبح فرماتے، قربانی کرتے، یا گھر کے اندر کوئی خاص قسم کا اہتمام فرماتے، تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور پہنچایا کرتے تھے تحفے تحائف. تو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. حضرت خدیجہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ کے علم کی بات، فضل کی بات، تقوی کی بات، طہارت کی بات خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے، میں خود کہتی تھی ازواج مطہرات سے کہ میرے اوپر اللہ نے یہ انعام فرمایا ہے کہ میرے بارے میں پاکیزگی کے متعلق قرآن پاک میں شہادتیں بیان کی، اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں میرے متعلق، اور مجھے یہ خصوصیت ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لحاف میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اس موقع پر وہی نازل ہوتی تھی، دوسروں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. اور میری یہ خصوصیت ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تصویریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہیں پہلے سے. اور میری خصوصیت یہ ہے کہ جبرائیل کو میں نے دیکھا ہے، کسی زوجہ نے نہیں دیکھا ہے. اور میری یہ خصوصیت ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایا گیا ہے جبرائیل کے ذریعے سے. اور پھر میری خصوصیت یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں ہوتے تھے، اسی موقع میرے گود میں تھے، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا ہے. حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا، اس موقع پر آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اور وہ فرمایا کرتی تھی کہ آخر بات یہ ہے کہ میرے حجرے میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آج جو ہے جنت نما کمرہ موجود ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر اثر ہے وہ میرے حجرے میں ہی ہے، یعنی قبر بھی آپ کی میرے حجرے میں بھی ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ خصوصیات مجھے حاصل ہیں. بے شمار باتیں ان کے متعلق پڑھنی چاہیے ایسے، اور پڑھانی بھی چاہیے گھر والوں کو، خواتین کو، سن رہی ہیں خواتین کو، اس سلسلے میں وہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ ازواج مطہرات کی باتیں ضرور بھی ضرور یا تو بزرگوں کے احوال کے تقاریر کے ذریعے سے یا کتابوں کے ذریعے سے ضرور پڑھنی چاہیے. حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی باشعور خاتون اور اسی طریقے سے سلیقہ مند، بہت زیادہ قابل تھے یہ بھی. حضرت ام سلمہ، ان کے بھی پہلے سے نکاح ہوا ہوا تھا، بچے بھی تھے ان کے. اور ایک مرتبہ ان کے شوہر آئے گھر میں، کہنے لگے کہ ام سلمہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے کہ دل خوش ہو گیا. آپ نے فرمایا ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور یہ جب چند جملے کہہ لیتا ہے، اے اللہ یہ جو مصیبت لاحق ہوئی ہے اس کے بدلے میں مجھے اجر عطا فرمائیے اور اس کا نعم البدل نصیب فرما دیجیے. جو مجھے یہ چیز میرے سے چھین لی گئی ہے یا لے لی گئی ہے یا ہٹا دی گئی ہے، اس کے بدلے میں بہترین بدلہ مجھے آپ اپنی طرف سے عطا فرما دیجیے. دعا کا خلاصہ اور مضمون ہے وہ. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا یاد کر لی تھی. جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد میں اسی موقع پر ان کو یہ دعا یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، ابو سلمہ آ کر مجھے بتائے تھے کہ جو مصیبت میرے اوپر لاحق ہے اللہ اس پر مجھے اجر دیجیے، اور جو چیز مجھ سے چلی گئی ہے اس کا بہترین بدلہ مجھے دوسری شکل میں دیجیے۔ تو وہ سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے زیادہ میرے نکاح میں اور کون زیادہ اچھا آ سکتا ہے، لیکن وہ کہنے لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ضرور کوئی آئے گا ہی۔ چنانچہ وہ یہ دعا کرنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر عطا فرمائیے، اور ابو سلمہ کے مقابلے میں مجھے نعم البدل نصیب فرمائیے۔ وہ کہتی ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام نکاح بھیجا ان کے پاس۔ حضرت ابو سلمہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان سے نکاح فرمایا۔ اب اندازہ لگائیے، تو اچھی دعا ہے یہ، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ دعائیں بالخصوص منزل کی شکل میں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں، اور مناجات مقبول جو کتاب ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بے شمار دعائیں اس کے اندر بڑی جامع معنی بہترین دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، روزانہ کے اعتبار سے انہوں نے ترتیب دی ہے۔ قرآنی دعائیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، حدیثی دعائیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ روزانہ ایک میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 6 منٹ، اگر کوئی آدمی مصیبت سے بھی پڑتا ہے تو 10 منٹ لگیں گے، تو اگر دعا مانگنے میں 10 منٹ لگ جائے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، مناجات مقبول پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ ساری دعائیں اس کے اندر شامل ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے نکاح کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بعد نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش سے۔ یہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، حضرت زینب بنت جحش ہیں، ان کا ذکر آگے بھی قرآن پاک کی آیتوں میں آئے گا سورہ احزاب کے اندر۔ پھر اس کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا، اس کے بعد میں حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا، اس کے بعد میں حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مطہرہ تھے۔ تو 11 بیویوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات 11 ہیں، اور آپ کے وصال کے وقت میں، انتقال کے وقت میں آپ کے نکاح میں 9 تھیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت خدیجہ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، یہ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رہتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، باقی 9 آپ کے نکاح میں تھے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا، محدثین نے، کہ مزید 2 خاتونوں سے آپ نے نکاح فرمایا تھا، لیکن ابھی ان کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے تھے، چھوڑی دیا، اس وجہ سے وہ آپ کے نکاح میں نہیں آئی اور زوجہ مطہرہ بھی نہیں کہلائیں حقیقی معنی میں، یہ بات بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ باندیاں بھی تھیں آپ کے پاس، زمانے رواج کے اعتبار سے کچھ باندیاں تھیں، جن میں ایک کا نام ریحانہ آتا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک باندی کا نام نفیسہ ہے۔ یہ ازواج مطہرات کی باندیاں تھیں، انہوں نے آپ کو ہبا کیا ہے، وہی آپ علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی۔ تو غرض یہ کہ ازواج مطہرات 11 کے 11 قابل احترام ہیں، ان کو امہات المومنین کہا گیا قرآن پاک میں، وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، لہذا ان کا احترام کرو، ان کے بارے میں تقدس کا لحاظ رکھو، لیکن یہ مائیں تمہارے جسمانی مائیں نہیں ہیں، وہ احکام میں ان کے نہیں ہوں گے جو جسمانی ماؤں کے ہوتے ہیں۔ دوسرا حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ یہ آیت مکمل کر کے بات ختم کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، وہاں پر حالات ایسے تھے کہ ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام گھر کو بھی چھوڑ کے آ گئے تھے، تجارت پوری مکے میں تھی، گھر مکے میں تھا، خاندان والے مکے میں تھے، اور جب کوئی آدمی مدینے کے لیے نکل رہا ہوتا تھا تو مکے والے پیچھے پڑ جاتے تھے، تو کئی صحابہ اکرام تو مال سب کچھ دے کر کے جان چھڑا کے آئے تھے۔ یہ سب حالات تھے صحابہ اکرام کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے مدینہ منور آنے کے بعد میں آپس میں صحابہ اکرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، مواقات، کہ یہ فلاں کا بھائی، یہ فلاں کا بھائی، یہ فلاں کا بھائی، اس طریقے سے مواقات قائم فرما دی تھی۔ اور یہ آپ کی دور اندیشی کی بات تھی، بہت حکمت والی بات تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ کرنے سے بہت سارے فائدے ہوئے، اور صحابہ اکرام نے اس کو خوشی سے لیا۔ جن کے گھروں میں صحابہ مہاجرین رہ رہے تھے، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ انصار کے ساتھ، وہ انصار نصرت کرنے والے، یہ ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین، تو مہاجرین انصار کے ساتھ، ایک مہاجر ایک انصاری کو اپنے جوڑ میں لگا دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ اس کا حقیقی معنی میں جیسے بھائی سمجھا جاتا ہے ویسے بھائی۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ گھر میں رہتے تھے، تجارت میں ان کے شریک، مال میں ان کے شریک، وراثت میں ان کے ساتھ شریک، جہاں تک معاملہ ہوتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً حضرت ربی ہیں وہ، یا ابن ربی ان کا نام ہے، ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مال آدھا مال میرا آدھا مال تمہارا، اور اس وقت میرے پاس میں دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اسے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، اللہ کے واسطے جان چھوڑو، مال بھی تمہارے پاس رکھو، بیوی تمہارے پاس رکھو، مجھے صرف بازار کا راستہ بتاؤ، میں محنت کر لوں گا۔ صحابہ انہوں نے پیشکش تو کی، اور لیکن ایسے بھی تھے صحابہ اکرام کے کسی کے اوپر بوجھ بننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے مواخات کرا دی تو مواخات کے انہوں نے لحاظ رکھا ہے۔ انصار نے بالکل دل کھول کر کے صحابہ اکرام کی ہجرت کرنے والوں کی ہجرت کرنے والوں کا ہجرت کا لحاظ کیا اور ہر طریقے سے ساتھ دیا ان کا، لیکن یہ مہاجرین جو صحابہ تھے وہ بھی بوجھ بننے والے نہیں تھے۔ اچھا، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مہاجرین کے اندر تجارت کا ایک جذبہ تھا، اور یہاں سے ملک شام جاتے تھے مکہ مکرمہ میں رہ کر کے، یہ بڑے بڑے تاجر لوگ تھے، اور جو انصار صحابہ تھے وہ زیادہ تر زراعت وغیرہ کے کام کرتے تھے، کاشتکاری کے، کسانوں وغیرہ کے کام۔ اور اس موقع پر مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کا زیادہ قبضہ تھا مارکیٹ کے اوپر، پورا تجارت کے اوپر، اور ان کی کوئی چلنے دیتا ہی نہیں تھا اس موقع پر۔ لیکن جب مہاجرین ان کے ساتھ کام میں مل گئے تو تجارت کو مسلمانوں نے ایسے بڑھایا کہ اس موقع پر جو یہود کا قبضہ تھا، تھوڑے دنوں کے اندر، ایک آدھ سال کے اندر، وہ پورا قبضہ ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر انصار کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، تجارتی اعتبار سے بھی انکم تجارت بڑھ گئی، مال بڑھ گیا، معاشی معاملہ ان کا آگے بڑھ گیا۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس کے ذریعے سے ان کی طاقت کو آپ نے کمزور فرمایا، یہودیوں کی طاقت آپ نے کمزور فرمائی اس طریقے سے۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب تک یہ چل رہا تھا کہ کوئی اگر کسی کا بھائی ہوتا تو اس کے ساری چیزوں میں شریک ہو رہا تھا، اور حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی اس کے میراث اس بھائی کو مل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولو الارحام بعضهم اولا ببعضهم، اب ایک دوسرے کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں۔ نبی اپنی جگہ ہیں، دیگر مہاجرین صحابہ اپنی جگہ ہیں، ان کو اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس تعلق کے باوجود آپ میراث میں کسی مومن کا حصہ نہیں پائیں گے۔ ایسے اب تک جو بھائی بھائی چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو میراث ملتی تھی، اب وہ نہیں ملے گی، اب رشتہ داری کے اعتبار سے میراث ملے گی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، رشتہ دار ایک دوسرے کے اب زیادہ قریب ہیں، لہذا جو پہلے مسئلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ بات آ گئی ہے، من المؤمنین والمہاجرین، دیگر مومنین اور دیگر مہاجرین کے مقابلے میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب رہیں گے، انہیں کو میراث ملے گی۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم تو ختم فرما دیا کہ اب ایک دوسرے کے بھائی جو تھے پہلے، میراث تو نہیں ملے گی۔ اگر کوئی اپنے کسی دوست کو یا کسی چاہنے والے کو یا عزیز کو کچھ دینا چاہتا ہے اپنے مال میں سے، میراث میں سے، وصیت کر دے، وصیت کرنے کا حکم یہاں بھی دیا جا رہا ہے، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ کر دے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ، تو وصیت کر سکتا ہے۔ وہ وصیت ایک تہائی مال میں ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر کسی کے پاس 90,000 روپے ہیں تو 30,000 تک آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے 30,000 روپے میں کسی مدرسے کو دے دینا، خیرات کر دینا، مسجد بنا دینا، فلاں کام کر دینا، فلاں غریب کو دے دینا، فلاں دوست کو دے دینا۔ باقی وصیت 60,000 میں نہیں ہوتی ہے، ایک تہائی مال کے اندر وصیت نافذ ہوتی ہے، حدیثوں کے اندر، قرآن پاک کی دیگر آیتوں میں مضمون آیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص زیادہ بھی وصیت کر دیتا ہے، میرا پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دینا، تو قرآن کا حکم پہلے آ گیا ہے، حدیثوں میں بات آ گئی ہے، اس کی وہ بات نہیں چلے گی، وصیت ایک تہائی میں سے ہی دی جائے گی، باقی مال وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ آدمی مر جاتا ہے تو مال اولاد پورا جو ہے اولاد کے حوالے ہو جاتی ہے، جتنی چیزیں جائیداد ہوتی ہے، مال وغیرہ، اب اس کے اوپر وارثین کا حق ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مرنے والا کا بھی حق نہیں رہتا۔ اب مرنے والے کا صرف حق اتنا ہے، ایک تہائی مال کے اندر، 1/3 کے اندر ہی وہ کچھ کر سکتا ہے مرنے سے پہلے۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، تاکید فرمائی ہے، اگر کسی کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، وصیت کی مقدار میں کچھ ہو، تو رات بھی نہ گزارو، لیکن یہ کہ وصیت ضرور کر دو، لکھ لیا کرو کم از کم، وصیت کی آپ نے تاکید فرمائی ہے، وصیت کر کے مرا کرو، یہ مطلب ہے اس کا، حدیث کا یہ مفہوم نکلتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں یعنی قرآن مجید میں لکھی جا چکی ہے، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ لوہے محفوظ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ اب سے جو رشتہ دار ہوں گے وہی ایک دوسرے کے میراث کے مالک ہوں گے، کوئی دوسرا میراث کا مستحق نہیں ہوں گا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک آیت کا مضمون ہوا ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ نبی ہر مومن سے زیادہ شفقت رکھتے ہیں، لہذا تمہارا حق بنتا ہے کہ تم بھی نبی سے شفقت اور محبت کا معاملہ کرو، اور شفقت و محبت ان کے ساتھ اب یہی ہے، ان کے اوپر ایمان، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی محبت، ان کی اطاعت، یہ ہر مومن کا حق ہے۔ اور امہات المومنین کے بارے میں ذرا برابر بھی کبھی کسی واقعے کے ذریعے سے دل میں کسی قسم کا شبہ اور خیال نہیں آنا چاہیے، چنانچہ تمام کی تمام ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، ماؤں کا جیسے تقدس دل میں ہوتا ہے ویسے ہی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ میں معاملہ رکھو۔ باقی دیگر حکم یہ بیان کیا گیا میراث کا، اس کو بھی ملحوظ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم صحیح عمل نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وارحم احيانا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله. الله اكبر. بہرام جام ہو جاتے ہیں، بہرام جام ہو جاتے ہیں۔